السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران اسلام، قرآن پاک کی یہ عجیب اعجازی کیفیت اور نمونہ ہے، اس کی کوئی آیت چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنے اندر مضمون کی جامعیت اور اپنے اندر بلاغت و تاثیر اس درج رکھتی ہے کہ کوئی اس کے اثر سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیتیں بھی اپنے اندر پورا جامع مضمون رکھتی ہیں، اور ان کے اندر بھی وہی تاثیر اور ان کا وہی اثر ہوتا ہے جو بڑی بڑی آیتوں کا، جو بڑے بڑے مضامین کا ہوتا ہے. خطبے کے اندر جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے ہے اپنے نفسوں کی نگہداشت کرنا، اپنے آپ کی فکر کرنا، اعمال پہ اپنے آپ کو لگانا، بدعملیوں سے خود کو بچانا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ یاب ہو گئے، راہ راست پر آ گئے، اپنے اعمال کو سدھار گئے، تو پھر لا یضرکم من ضل، گمراہوں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں دے گی، راہوں سے بھٹکنے والے تمہیں فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے، ان کی گمراہی کا اثر اور نقصان تم کو نہیں ہوگا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تم کو تمہارے سب اعمال جتا اور بتا دے گا. تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی مختصر ہونے کے باوجود ایسی ہے کہ اس کے مضمون پر جو پوری طرح، پوری فکر اور پورے عزم کے ساتھ عمل کرے گا، اس کی زندگی کے اندر اصلاح اور اس کی نجات یقینی ہے. دنیا بھر کے اندر پیش آنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں، ان حالات پر ہر ایک کو تشویش ہے، ہر ایک کو بے اطمینانی ہے، ہر ایک کو فکر ہے. مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مجمع اور کوئی معاشرہ اور کوئی مجلس و محفل جہاں اس قسم کے مسلمانوں کے احوال کی بات چیت ہوتی ہے، ان مظالم سے اور ظلم کے ان داستانوں سے اور مسلمانوں کی بدحالی کے واقعات سے خالی نہیں ہوتے. سب کو اس کی فکر ہے. ہر مسلمان کو دوسرے عالم میں اور دوسری دنیاؤں میں، دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلمان اور وہاں پر ہونے والے ان کے اوپر مظالم، ان سب کی فکر اور ان کی وجہ سے بے اطمینانی ہوتی ہے. اور کسی کسی جگہ، بلکہ بہت سی جگہ، لوگ اپنے اپنے طور پر مسلمانوں کی اس بدحالی کا علاج کرنے کے نیت سے اور اس عزم سے اٹھتے بھی ہیں اور اس کے لیے فکریں کرتے بھی ہیں. اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مرض ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اپنی علاج کی تدابیر کے باوجود. جتنی فکریں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. جتنا علاج ہو رہا ہے، اس سے زیادہ زخم پھیلتا ہی جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مرض کے علاج کے باوجود، اس مرض میں جو کمی نہیں آ رہی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس کا تسلی بخش جواب دیا گیا. وہ یہ ہے کہ جب انسان دوسرے لوگوں کی اصلاح اور معاشرے کی صلاح کی فکر لے کے اٹھتا ہے، تو اس کا آغاز خود سے کرنے کے بجائے دوسروں سے کرنے لگتا ہے. یہی اس کی پہلی اور بنیادی غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بات کی منزلیں بار آور ثابت نہیں ہوتی، سمر آور ان کا نتیجہ نہیں نکلتا. ان کا جیسا انسانیت اس کی نجات کی اور اس کی اصلاح کی فکر لے کے اٹھا ہے، وہ نتائج ویسی اصلاح نہیں ہوتی، ویسا صلاح اور معاشرے کے اندر ویسی خوبیاں پیدا نہیں ہوتی۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جب کبھی کسی بھی معاشرے کی اصلاح کی فکر کی جائے تو سب سے پہلے اس کا آغاز خود کی اصلاح سے ہونا چاہیے، کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے ازالے کی فکر سب سے پہلے ہو، اس کے بعد پھر معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں کی ازالے کی فکر ہو۔ اگر ہم اپنی بیماریوں سے غافل ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے یا ان کی طرف سے توجہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بے نتیجہ ہی رہے گا، کوششیں لاحاصل ہی رہیں گے اور ان سے کوئی فائدہ کسی فائدے کی توقع رکھنا لاحاصل اور بے سود ہوگا۔ بزرگان دین کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، ان کی زندگیوں کے نمونے، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں مل جانے کے باوجود بھی اپنے اعمال کی طرف سے ان کے اندر کس قدر بے اطمینانی تھی۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ اپنے آپ کو منافق ثابت کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر نفاق کا شبہ کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا، کیوں؟ کیا وہ کلمہ اسلام کے کہنے کے باوجود اپنے اندر کفری عقائد کو رکھنے والے تھے؟ اس وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھنے سے جو نیک خیالات اور نیک عزائم دل میں پیدا ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے ملنے کے بعد، کاروبار زندگی میں مشغول ہونے کے بعد، وہ کیفیات اور وہ دل کی حالت باقی نہیں رہتی جو حضور کی مجلس میں رہتی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کیفیت حضور کے سامنے ہے، حضور کی مجلس سے اٹھنے کے بعد نہیں رہنا، شاید یہی نفاق ہے، اور اسی کیفیت کے پیدا ہونے کی وجہ سے حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تسلی دی کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو انسان کی حالتیں ہیں جو کبھی کچھ ہوتی ہیں اور کبھی کچھ ہوتی ہیں، عقائد اگر بدل جائیں تو پھر نفاق اور کفر اور اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں تمہارا عقیدہ نہیں بدلا ہے، تمہاری ایک غیر اختیاری حالت بدلی ہے، اور یہ حالت وہ حالت ہے، اگر یہ مستقل رہے، جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، گھر میں رہنے کی صورت میں بھی وہی کیفیت ہو، کاروبار زندگی میں مشغول ہونے کے باوجود بھی وہی کیفیت ہو، تو اس کیفیت کی برکت سے فرشتے مصافحے کے لیے آسمان سے تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے۔ تو یہ حضرت حنزلہ کو جو فکر تھی اپنے نفاق کی، یہ کس بنیاد پر تھی؟ اپنے اعمال کی طرف فکر ہونے کی وجہ سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بشارتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، سب سے بڑی بشارت جن کے حق میں جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ نبوت کا درجہ اور مرتبہ اگر کسی کو مل سکتا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کے اندر وہ استعداد موجود ہے کہ اسے نبی بنایا جا سکتا ہے، اسے نبوت کا مرتبہ مل سکتا ہے، وہ نبی بن سکتا ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ سفر معراج کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے محل کو دیکھ کر آ کر کے ان کو بشارت دی تھی کہ میں نے معراج کے سفر میں تمہارے محل کو دیکھا ہے اور میں اندر تمہاری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوا ہوں۔ جن کو اس قسم کی بشارتیں مل گئی ہوں اور زندگی میں بارہا جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوں کہ داہنی طرف سے حضرت ابو بکر اور بائیں طرف سے حضرت عمر، دونوں کا ایک ایک ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا اور پھر اس اشارے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہاکذا نبعث، یہ حضور دائیں طرف حضرت ابو بکر اور بائیں طرف حضرت عمر، جو قیامت کے روز اس انداز سے اٹھائے جانے کی جن کو بشارتیں مل چکی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کا جن کو موقع اور جن کی قسمت میسر آ چکی ہے، وہ اس بات کا اندیشہ کر رہے ہیں کہ کہیں عمر منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ، جو صاحب سر رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے اپنے راز بتا رکھے تھے، دین و دنیا کے آئندہ پیش آنے والے واقعات جن کو سنا رکھے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حضرت عمر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور فرماتے تھے کہ حنزل، کہ حذیفہ، کیا عمر کا نام بھی ان منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے؟ عمر کا نام کہیں ان منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے جن کی فہرست اور جن کی تفصیلات حضور نے تمہیں بتائی ہیں؟ تو جن کو اس قسم کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، جو جنتی پہلے سے دنیا ہی کے اندر ہو چکے ہیں اور جن کا جنت میں جانا اور نجات پانا یقینی ہے ان کا اپنے اعمال کی طرف سے اس قدر فکر مند ہونا یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ جو صلاح پذیر ہوگا، معاشرے کے اندر جو اصلاح آئے گی، دوسروں کی جو اصلاح ہوگی وہ اس غرض سے صرف یہ کر لینے سے نہیں ہوگی کہ ان کے لیے انجمنیں بنا دی جائیں، ان کی اصلاح کے عزائم لے کر اٹھا جائے، صرف انہی کی فکر کی جائے، بلکہ ان کی فکر کے کرنے کے ساتھ ساتھ، علاج کی تدابیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے خود کی ذات سے، اور خود کی ذات سے جب فکر کی جاتی ہے تو پھر اس کا اثر دوسروں پہ ہونے لگتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ اکابر تابعین میں سے ہیں جن کے سلسلے کے جن کے تذکرے کے بغیر اولیاء اللہ کے سلسلے کا تذکرہ ادھورا ہے۔ ایسی بزرگ ہستی سے ان کے زمانے میں قحط کی شکایت ان کے لوگوں نے کی تھی کہ اے اللہ کے ولی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پانی کی کس قدر شدید ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، بے زبان جانور تک پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرنے تک کے لیے پانی موجود نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہماری خاطر کہ اللہ بارش برسا دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دعا تو کر دوں گا، لیکن یہ تو سوچو جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں وہ مصیبت بے وجہ تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بولا گیا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چھوٹی یا بڑی جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ جو قحط سالی کی مصیبت تم پر یا ہم پر آئی ہوئی ہے یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنی بدعملیوں سے توبہ کریں۔ بدعملیوں کی طرف جب میری نظر، انہوں نے کہا حضرت ذوالنون مصری نے کہ بدعملیوں کی طرف جب میری نظر جاتی ہے تو سب سے زیادہ برے عمل والا میں خود کو پاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھ جیسا برا آدمی جب تمہارے معاشرے میں ہوگا تو میری نحوست سے تم لوگ بارش سے محروم کر دیے جاؤ گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے نکل کر کے چلا جاؤں تاکہ میرے جانے کی برکت سے اور اس نحوست کے یہاں سے نکل جانے کی برکت اور اس کی وجہ سے تم بارش سے محروم نہ کیے جاؤ اور تم پر بارش نازل کی جائے۔ تو بزرگان دین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کے ذریعے سے پھر لوگوں کی اور اوروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جس سے ان کی بات کے اندر وزن بھی پیدا ہوتا ہے، اثر بھی پیدا ہوتا ہے اور اصلاح بھی معاشرے کی ہوتی ہے۔ اور اس قسم کی برائیوں کے ازالے کی جو فکر کرنی چاہیے وہ ایسی کرنی چاہیے جیسے کہ انسان اپنی بیماری کی فکر کرتا ہے، کسی کو خود کے سر میں درد ہو تو وہ دوسروں کے نزلوں کو دیکھتے نہیں بیٹھتا کہ کس کس کو نزلہ ہوا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ دوسروں کے گھٹنوں کے درد کو دیکھتے نہیں بیٹھتا کہ کس کس کے گھٹنوں کے اندر درد ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی فکر برائیوں کے ازالے کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو برائی تو سمجھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا بھی محاسبہ کریں۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے دن رات کے اندر کوئی ایک وقت مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے دن بھر کی مشغولیات کا جائزہ لیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کون سے کام کیے جو کرنے نہیں چاہیے تھے اور کون سے کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے، پھر اس کے بعد ان کی فہرست بنائیں، ان کو ترتیب دیں اور اس کے بعد ان کے اندر کمی لانے کی کوشش کریں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے دھیرے دھیرے ان سے بچا جائے، ایک دم اگر چھوڑنے میں دشواری ہو تو تھوڑا تھوڑا چھوڑنے کا اپنے آپ کو عادی بنایا جائے، جو کام ہونے کے ہیں اور نہیں ہو رہے ہیں ان کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے، اگر پورا کرنا دشوار ہو تو تھوڑا تھوڑا کرنے کی عادت ڈالی جائے، یہ کام بہت اہم ہے۔ اور یہ ایسا کام کرنا گویا معاشرے کے اندر اور ظلمت کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو چراغ کی حیثیت سے نمایاں کرنا ہے، اور چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹا بھی ہو تو اپنی چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی اپنی مقدار کے حساب سے جلنے والی روشنی اس کے اپنے ماحول کے اندر ظلمت کو باقی رہنے نہیں دیتی، تاریکی کو باقی رہنے نہیں دیتی۔ تو ایک انسان، ایک فرد اور معاشرے کا ایک آدمی اگر اپنی ایک ایک برائی کا ازالہ کرتا جائے گا تو اس کی برکت سے پھر اللہ پاک ماحول کے اندر صلاح کو لے آئیں گے، فساد کو اور بگاڑ کو ختم فرمائیں گے، بے دینی کی جو ظلمت اور تاریکی ہے اس کا ازالہ فرمائیں گے۔ اب تعالیٰ ہم سبوں کے لیے اپنے آپ کی فکر کرنا آسان فرمائے، ہمارے اندر یہ حوصلے اور عزم پیدا حوصلوں کا کرنا اور عزموں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے معاشرے کی مکمل ایسی اصلاح فرمائے اور ویسا ہمارا معاشرہ بنائے جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کا معاشرہ وجود میں آیا تھا، ہماری زندگیوں کے بھی حضور تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرح مثالی زندگیاں بنائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں ادا فرما لیں۔